تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے، جہد جستجوے یہ بلندی ہے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ زیاد درود و سلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عمل بیان کرتے ہوئے، جیسے کسی کو یہ سعادت ملی کہ وہ 8-10 سال سے مسجد میں درس دیتا ہے، یا صدائے مدینہ لگاتا ہے، یا ذاتی مطالعے کا شوق ہے، اب یہ بیان تو کر رہا ہے وہ. اب بیان کرنے سے پہلے اسے یہ پتا نہیں تھا کہ کبھی مجھ سے یہ پوچھا جائے گا اور مجھے یہ بیان بھی کرنا پڑے گا، لیکن اب بیان کر رہا ہے. بیان کرتے ہوئے کیفیت وہ برقرار نہیں رہتی، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. تو کیا یہ کیفیت کہ لوگوں کو یہ پتا چل رہا ہے اور صدائیں آ رہی ہیں سبحان اللہ کی، تو کیا یہی کیفیت ریاکاری ہے؟
ریاکاری کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھیے کہ اپنی عبادت کا اظہار اس مقصد کے لیے کرے کہ لوگوں کے دلوں میں یا کسی کے دل میں میرا مقام بنے، عزت بنے، یا اس کے ذریعے مجھے کوئی مال ملے. یہ ہے ریاکاری کی تعریف. اب جیسے دل میں خوشی حاصل ہونا، تو یہ ریا کی تعریف میں نہیں ہے. خوشی تو حاصل ہونی ہونی ہے، غم تو نہیں ہوگا کہ آپ نماز کے لیے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور روتے ہوئے غمگین جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو پتا چل جائے گا تو نماز تو پڑھنی ہی سب کے سامنے، با جماعت نماز ذرا اکیلے میں تو پڑھ نہیں سکتا. حج کے لیے جائیں گے تو بچے کو پتا چلے گا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں. بعض عبادات میں ریا کا امکان کم ہوتا ہے، بعض میں زیادہ. حالانکہ فرض نماز کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن جو فرض نماز پڑھے گا نا تو وہ کہ یہ فرض نماز پڑھتا ہے، اس میں کوئی ریا کا اتنا خاص حساب نہیں ہوتا جتنا یہ پتا چل جائے کہ تہجد پڑھتا ہے، وہ تہجد گزار ہے. حالانکہ تہجد نہیں پڑھتا اور پنج وقتہ نمازی ہے تو وہ تہجد گزار سے تو افضل ہے، اور اگر وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ پانچوں نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو خیر وہ ایک اضافی عمل ہے اس کا. لیکن بعض اعمال ایسے کہ جس میں ریا ہوتی ہے، ریا کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. کئی اعمال ایسے جس میں ریا کا حملہ بہت کم ہوتا ہے. رمضان کے روزے رکھتا ہے، فرض روزے، لیکن اتنا ریا کا حملہ نہیں ہوگا. اور یہ پتا چل جائے نا پورے ماہ رجب کے روزے رکھتا ہے تو تھوڑا حملہ ہوگا. تو اسی طرح بھائی یہ دینی مطالعہ بہت کرتا ہے، اتنا خاص حملہ نہیں ہوگا. حالانکہ دینی مطالعہ کرنا یہ ظاہر ہے کہ اور بہت ساری عبادات ہیں نفلی جن سے افضل ہے. بھائی یہ روزہ نہ ماشاء اللہ وہ 100 صفحے پڑھتا ہے، کسی کو پتا چلا تو لفٹ بھی نہیں ملے گی، اور اگر کوئی یہ پتا چل جائے گا یہ روزانہ 100 نفلیں پڑھتا ہے، اوہو اس کا نام تاریخ میں روشن ہو جائے گا، 100 نفلیں روز کی پڑھتا ہے. یا یہ آدھی رات کو جاگ اٹھتا ہے اور بس وہ اپنا دینی مطالعہ کرتا ہے، درس نظامی کر رہا ہے تو سبق یاد کر رہا ہوتا ہے، ماشاءاللہ بڑا پڑھاکا ہے. اچھا ماشاءاللہ ہو گیا. اگر کوئی یہ بولے گا آدھی رات تک تسبیح لے کر بیٹھا رہتا سر نہیں اٹھاتا، پھر دیکھو مطلب لوگ اس کے کتنا پیچھے لگتے ہیں. حالانکہ افضل وہ طالب علم ہے جو علم دین حاصل کر رہا ہے اور لگا ہوا ہے رات میں، لیکن اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملے گی جتنی یہ تسبیح پڑھنے والے کو پذیرائی ملے گی. تو اس لیے مطلب جیسی عبادت ویسا اس پہ حملہ ہوتا ہے ریا کا. طالب علم جو ہے یہ تو مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، راہ خدا کے اندر نکلا ہوا ہے، علم دین حاصل کر رہا، آٹھ آٹھ سال تک اس نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، پڑھا رہتا ہے گھر بار چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر. کوئی خاص پذیرا گا مسجد کا ملا بنے گا، روٹیاں توڑے گا مسجد کے، وہ یعنی اتنی لوگ جو ہے معاذ اللہ پذیرائی نہیں دیتے اس کو. حالانکہ بہت بڑا عابد و زاہد ہے جو طالب علم دین ہے، اگر اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزار سال خالص عبادت کرنے والا بھی شاید اس سے افضل نہیں ہو سکتا. کہ عبادت کرنے والا یہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے گا، اور یہ طالب علم دین عالم دین بنے گا اور نہ جانے ایک امت کی رہنمائی کرے گا، اور نہ جانے کتنوں کو عبادت پر لگائے گا، کتنوں کی عبادت کی اصلاح کرے گا. تو یوں اگرچہ افضل ترین عمل علم دین کا حصول، لیکن اس میں اتنا ریا کے حملے کم. تو جیسا عمل، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے ماحول میں یہ ہے کہ اتنا مطالعہ کیا یا اتنا اتنے سال سے مدنی قافلہ اس کا قضا نہیں ہوا، ہر مہینے تین دن، تو اس میں تھوڑا حساب کتاب ہوتا ہے، بندہ پھولتا ضرور ہے. عوام میں اگرچہ اس کی پذیرائی نہیں، ہمارے یہاں پذیرائی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، جیسے آپ فرما رہے آوازیں آ رہی تھی. اب اس کا حل کیا کریں؟ اب طالب علم کو استاد اگر تھپکی دیتا ہے اس کی کارکردگی پر، تعریف کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، تو دیگر طلبہ میں اس کا ایک مقام تو بنتا ہے، وہ پھولتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے. اب وہ کریں کیا ہے؟ اس کا حل بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. نہ بہت سارے عمل ایسے ہیں جس کے یہاں ہمارے یہاں بالکل یعنی کہ اس کی نمائش ہوتی ہے اور پذیرائی بھی ہوتی ہے، اور موقع ڈھونڈتے ہیں بتانے کا. یہ بالکل نوٹ کی بھی بات کر رہا ہوں کہ بس خالی موقع ملے کسی طرح ہیلے بہانے سے اس نے اپنی کارکردگی بیان کرنی ہے. یہ ایک نہیں، 101 بار میں نے اس کو نوٹ کیا ہے، مبالغہ کروں تو. اور میں نے ہی نہیں، بہت سو نے نوٹ کیا ہوگا کہ بالکل ہمارے سائیں بھائی بالکل تاک کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ موقع ملے اتنی دیر ہے، تو انہوں نے پورا اپنی کتاب کھول ڈال دی ہے اپنے کارنامے کی. یہ بڑی مذموم صفت ہے یہ، جبکہ کوئی اچھی نیت شامل نہ ہو تو. اور ایک جملہ یہ ہم لوگ سیکھ گئے، آپ کی دل جوئی کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کی دل جوئی کے لیے، کہ ایک سال سے میری ایک بھی تہجد نہیں چھوٹی. ارے بھائی اس میں اگلے کی دل جوئی کیا ہو گئی یار؟ یہ دل جوئی کی نیت کا بھی محل ہوتا ہے نہیں ہوتا کچھ پتا نہیں ہوتا، بولنے کی خاطر بولے جا رہے ہوتے.
یہ ارشاد فرمائیں کہ جن نیتوں کو آپ نے بیان کیا کہ مال بٹورنے کی نیت سے یا دل میں اس کی عزت بنانے کی نیت سے، تو اس نیت سے عبادت کرنا ریاکاری ہے یا عبادت کا اظہار کرنا ریاکاری ہے؟
یعنی عبادت کا اظہار اسی صورت میں ہوگا نا کہ جیسے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں اور ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ میں تسبیح پڑھوں تاکہ میرے سے متاثر ہو، تو یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ریاکارانہ عبادت کر رہا ہوں، ایک صورت یہ. دوسرا کہ میں نے عبادت کر لی لیکن اب کسی کے سامنے اس لیے اظہار کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے، وہی جیسے تہجد سب کے سامنے نہیں پڑتا لیکن یہ بولتا ہے، روزے سب کے سامنے رکھنے کا پتا نہیں چلتا لیکن بولتا ہے، رجب کے، شابان کے، تین مہینے کے روزے رکھتا ہوں، رمضان تو فرد ہے بھائی، کوئی وہ سبھی رکھتے ہیں جو رکھنے والے ہیں، رجب شابان کے سبھی نہیں رکھتے، لیکن خیر اب تو رمضان کا بھی سبھی نہیں رکھتے لیکن جنرلی زیادہ تعداد رکھتی ہے روزوں کی رجب شعبان کے مقابلے میں، لیکن یہ بولتے بتاتے ہیں میں رجب شعبان کا روزہ اتنے عرصے سے تین مہینے کے روزے رکھتا ہوں، محرم کے اتنے رکھتا ہوں فلاں دن. تو یہ وہ عبادت ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ خفیہ عبادت میں آ سکتا ہے، جبکہ مطلب نے کوئی اظہار کا موقع نہ ہو اور نہ بتائے تو چل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزہ دار ہے. جس سے کہ غالباً داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ 40 سال تک یہ روزہ رکھتے رہے، اور جب گھر سے نکلتے تھے تو کھانا لے لیتے تھے اور وہ کھانا پھر کسی کو کھلا دیتے تھے. تو اس طرح وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھا 40 سال تک، گھر والوں کو بھی پتا نہیں چلا کہ انہوں نے روزہ رکھا، روزہ رکھتے ہیں یہ روزہ. ہمارا تو ڈنکے کی چوٹ پر، وہ پہلے وہ کہاوت تھی کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک میں ڈال والی بات ہے. ہر بات کا اظہار کریں گے، میں یہاں کھڑا ہوں، میں طواف کے دوران آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، ابھی ابھی حجر اسود کا استلام کیا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ یوں تو یوں تو یوں. میں جب مجھے یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا کیوں کر رہے سر. ہاں البتہ کوئی پیشوا ہے، استاد ہے، اور اس کو پتا ہے کہ شاگرد کو یوں بولوں گا تو اس کو ڈھارس زیادہ بنے گی، بندے گی اس کو، اور اس لیے وہ اس نیت سے اگر اس کو کہہ رہا ہے تو باقاعدہ وائرل کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی کہ میں ادھر کھڑا ہوں، ادھر کھڑا ہوں، مستجاب کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں. اب یہ اپنی فضیلت ہے نا، مجھے تو یہ بولتے ہوئے شرم، میری عادت بھی نہیں ہے، شرم آتی ہے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے بہت سنا ہوگا یہ بولتے ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بھائی تو ہو آ رہی ہو تو ہے کیا یار، اپنے منہ سے بولتا ہے کہ میری دعائیں، یہ اپنی فضیلت کا اظہار نہیں ہے کیا؟ میں بھی کچھ ہوں، میری دعائیں جس کے ساتھ ہوتی ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. ارے بھائی دعا قبول کون کرے گا؟ رب کرے گا جو بے نیاز ہے، اور اس کی بارگاہ میں عاجزی قبول ہے. لیکن یہ عام طور پر بولتے ہیں اس طرح، اس میں بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں مذہبی، وہ بھی بول دیتی ہیں. بعض اوقات یہ کہ تھوڑا مشہور ہوتا ہے کہ مولانا ہے، صوفی ہے، اس طرح کا آدمی بھی ایسا بول پڑتا ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ایسا نہ کہا جائے. اس طرح بلا ضرورت یہ کہنا کہ میرا شاگرد ہے. آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی بولتے ہیں اسے میرا شاگرد ہے، اپنا شاگرد ہے. ٹھیک ہے، ذہین ہے، اب تھوڑی مطلب اس کو عبارتیں یاد ہو گئی ہیں، مجھے تو پتا ہے نا اس کا، ہے تو میرا شاگرد نا، نہیں جمتا نہیں ہے، میرا مرید ہے. میں بہت کم بولتا ہوں، میں بہت کم یعنی ضرورت بولتا ہوں کبھی، جیسے آج میں نے بولا. کیا ایک مطلب ایک موقع ملا کہ اب سب جا کر مطلب ہر ایک اپنا وزن دیکھے بغیر اس کو مطلب انہیں ٹوکے گا، اس کو کرید کرے گا تو مارا جائے گا. پیر مرید کو کہے گا تو میں اس حساب سے کہا، ورنہ عموماً آپ میری گفتگو میں نہیں سنتے ہوں گے کہ یہ میرا مرید ہے، میں ان کو ماحول میں لایا، میں اتنے عرصے سے میں نے یوں کیا یوں کیا، اور یہ سارا باغ میرا لگایا ہوا ہے، اب میرے ساتھ یوں کرتے ہیں، میرے کو جواب نہیں دیتے، میری سنتے نہیں ہیں. الحمدللہ اس طرح کی میری گفتگو میں عادت نہیں ہے میری اس طرح کی گفتگو، لیکن بعضوں کی عادت ہوتی ہے یہ، جو مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم نے کیا. اب اس طرح جتا جتا کر بھی پھر کہا جاتا ہے اللہ قبول کرے. اب جتا جتا کر بولنا اللہ قبول کرے، یہ بھی مجھے عجیب سا لگتا ہے. تو اس لیے وہ جتنا بھی کام کرے نا، اس میں ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اپنا کمال نہ سمجھے، اپنا کمال سمجھا زوال لگا اس کو، آج نہیں تو مرنے کے بعد، مرنے کے بعد نہیں تو قیامت کی، وہ مرا مطلب. کیونکہ ہم نے اگر کچھ کیا بھی تو کیا کیا، رب نے ہی تو مطلب کروایا، اس نے چاہا تو ہم نے کیا، اپنا اس میں کیا کمال ہے. کوئی ڈانس کرتا ہے، کوئی مطلب ہے ڈائلاگ بولتا ہے، کوئی فلم ایکٹر بنتا ہے، یہ اللہ کا کم کرم ہے کہ ہم کو اور مبلغ بنایا اس نے، ہم کو قاری قرآن بنایا، ناک خاں بنایا، اس کا کرم ہے. پھوپھا کرنی کیا تھی اب. تو اس لیے اگر آپ میں سے کوئی بولتا ہو تو یہ غور کر لے اس پر، میرے شاگرد اتنے، میرے اتنے شاگرد، یہ فلاں فلاں جو استاد ہے نا فقیر کا شاگرد ہے. بھائی فقیر مر جاؤ گے مرنے کے بعد، واقعی کہیں فقیر نہ رہ جاؤ. تو اس لیے مطلب وہ میں بکری کرتی ہے تو آخر چھری چلتی ہے. استاد شاگرد بولے نا میرے استاد صاحب ہے، یہ جمتا. استاد صاحب بولے کہ میرے شاگرد ہے، تھوڑا یہ کم جمتا ہے. میرے پیر و مرشد ہیں، مرید کہتا ہے یہ جم رہا ہے. پیر صاحب اگر یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں میرے مرید میرے مرید میرے مرید، تو یہ جمتا نہیں ہے. الا عند ضرورت, بغیر ضرورت کے نہیں. یہ میری موٹی عقل میں آتا ہے, یہ پرانی سوچیں ہیں میری. ہاں میرا مقتدی ہے, اپنے پیچھے اتنے سال سے نماز پڑھتا ہے. اچھا مقتدی کوئی ایسے بیچارہ جو کٹ فقیر ہوگا نا, اس کو کوئی نہیں کہے گا. ایم این اے ہو, ایم پی اے ہو, منسٹر ہو, اپنا مقتدی ہے. جمعے میں آتا ہے وہ, ہے نا ڈی ایس پی, پہلی سب میں ہوتا ہے, بڑا نیک آدمی ہے. اب مقصود اپنی فضیلت بیان کر دیے, میرے بھی جب پہلی سب میں اور نماز پڑھ رہا ہے. فلاں ایس پی اپنے ہاتھ چومتا ہے, چلو بھائی یہ بھی ٹھیک. بڑی خوشی ہوتی ہے کوئی بڑا آدمی ہاتھ چوم لے تو, اور غریب چومے تو ہاتھ خراب کر دیے اس کا. اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے. بہت خرابیاں ہمارے ہیں کہ رواں رواں جو ہے نا, اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن کیسے ہو, اب وہ برس برس کی جو ہماری پریکٹس ہے نا, جو مس پریکٹس بول دو یا مس ٹریننگ بول دو, وہ ہو چکی. اب ایک آدھ بار کا لیکچر یا دو چار مدنی پھول جس کو ہم بولتے ہیں, وہ اتنے کارگر ثابت نہیں ہو رہے. نفس اتنا پکا ہو گیا اور زبان پر ایسے سے جملے چڑھے ہوئے کہ جو اب اترنا بہت مشکل ہے. جس کی چند مثالیں دی, بولنا وہی ہے. آپ نے مائک ہاتھ میں آ رہا ہے, میرا شاگرد اپنا وہ اپنا ہی ہے. میرا بڑا معتقد ہے, بڑا عقیدت مند ہے. میرا نام لے لو منع نہیں کرے گا, پتا چلے گا منع کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو یہ خوش فہمی ہونی کیوں کہ میرا نام لو گے تو منع نہیں کرے, میرا خالی نام لے لو بس پہچان لیں گے مجھے. یہ اس کا واسطہ مجھے بہت پڑتا ہے اور میں بعض وقت نہیں پہچان پاتا. اگلے کو جو خوش فہمی ہوتی ہے کہ بس, یا یہ کہ شاید یہ میرا کوئی کارنامہ ہے. ان والوں اگر کہ میں اکثر ملتا اس طرح, وہ سامنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے اچھی طرح پہچانتے اور میں نہیں پہچان رہا ہوتا. اب یہ کیا میری عادت ہے یہ. اب ظاہر ہے کسی کو ہو کیا حال ہے, خیریت سے آنکھیں نکال کے بولے گا ارے پہچان لیا. اللہ بعض پہلیاں بجھاتے ہیں, مجھے پہچانا. یہ بھی ظاہر ایک طرح کی اپنی فضیلت ہی تو ہے کہ ہم پہچاننے والی شے ہیں, اور سامنے والا بےچارا شرم سے پانی پانی جبکہ نہ پہچانا ہو. یہ بھی میرے ساتھ کافی ہوتا ہے. کبھی کے 20-30 سال والے بھی آ کے بولیں گے مجھے پہچانا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب بندہ کچھ مطالعہ کرتا ہے خوف خدا کے حوالے سے یا کسی مبلغ کو سنتا ہے, تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ میں اس زندگی میں دنیا میں کیوں جی رہا ہوں, مجھے تو ایسا ہو جانا چاہیے. غصے میں اپنے آپ کو تھپڑ مارنے کا بھی انسان سوچتا ہے, مگر ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید یہ شرن درست نہیں ہے اپنے آپ کو سزا دینا. اگر کوئی اس طرح اپنے آپ کو سزا دیتا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے
تھپڑ مارنے کی؟
جی
کبھی ماری نہیں, پوچھتا نہیں, واپس لے لیتا ہوں. پھر نہیں آپ بولے میں نے غصے مار رہے, مشکل کھڑی ہو جائے. یہ تو اگر کوئی ہوش میں نہ ہو اور تھپڑ مار بھی دے تو اس دفعہ کون سی لگے گی, جبکہ ہوش میں نہ ہو یہ کہہ دے. اور تھپڑ مار رہی منہ پر جاتی ہے, اور منہ پر جانور کے بھی مارنا منع ہے, تو انسان کو بھی اجازت کیسے مل جائے گی ہوش و حواس میں تھپڑ مارے اپنے آپ کو. لیکن بعض لوگ مار رہے ہوتے, تھپڑے مار رہے ہوتے, سر پر ہاتھ مار رہے ہوتے غصے میں, اگر یہ گھریلو ماحول میں اس طرح ہوتا ہے مطلب. لیکن اس طرح ایسا جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی, امپریشن اچھا نہیں پڑتا. اور وہ بھی چار دیواری میں ہی کرتا بندہ, ہر ایک کے سامنے نہیں کرتا ایسا. بعض غسیلے ہوتے جو اپنے آپ کو مارتے ہیں بچوں کو ڈرانے کے لیے. یہ انداز میرے خیال میں صحیح نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. اور اب یہ کہ اپنے آپ کو ہاتھ مارنا چہرے پر سر پر, تو یہ تو سر پر ہاتھ چہرے پر ہاتھ مارنا یہ تو ناجائز لکھا ہے. اپنے آپ کو مارنے کا حکم تو شاید اس سے اور بھی سخت ہو سکتا ہے. لیکن اپنے آپ کو مارنے کا کوئی جزئیہ پڑھنا تو مجھے یاد نہیں ہے. البتہ مطلق ہے کہ سر پر چہرے پر جانور کے بھی مارنا یہ جائز نہیں ہے. باقی تو آگ میں ہاتھ ڈالنے کے بھی واقعات ہیں اور بہت کچھ واقعات صوفیاء کرام کے ملتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ حضرات پر یہ کیفیات طاری ہوتی ہوں گی جس میں یہ حضرات ایسا کر گزرتے ہوں گے, ورنہ جان بوجھ کر تو اپنی ذات کو ایزا دینا اس طرح کی یہ تو جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے, کسی بھی نیک کام میں استقامت کیسے ملے, اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں.
استقامت کے لیے کہ اللہ تعالی سے دعا بھی کرتا رہے اور جو کام یہ کر رہا ہے اس کے فوائد زیادہ زیادہ اس کو معلوم ہو, اور نہ کرنے پر جو جو نقصان ہونا ہے اس پر بھی توجہ, تو یہ چیزیں استقامت پر ابھارتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا مرشدی, میرا سوال یہ ہے کہ فلکیات کیسے کہتے ہیں اور اس کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟
یہ نجوم کے اور یہ فلکیات کے اثرات جو نا, یہ ہماری ترکیب نہیں اس میں, یہ نجومی اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ستارہ دائیں طرف جائے بائیں طرف جائے, اوپر جائے نیچے جائے, کچھ نہیں ہوتا, اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک بار بندہ مطالعہ کرتا ہے, مثال کے طور پر صراط جنان پڑھ لی, اب وقتی طور پر پڑھتے جاتے لیکن یہ اس وقت ذہن کے اندر نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بھی چیز پڑھی وہ بھی چیز پڑھی, لیکن موقع ایک ایسا آتا ہے کہ اس کی بنا پر وہ چیز مستحضر ہو جاتی ہے. تو کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائیے کہ جو مطالعہ کیا فی الفور اس میں کچھ چیزیں مستحضر ہیں.
یہ تو نظام ایک بنا ہوا ہے نا کہ ضرورتاً وہ یاد آ جاتا ہے. اب میں نے ناشتہ بھی کیا تھا, میں نے لنچ بھی کیا تھا, رات کا کھانا بھی کھایا تھا, بیچ میں چائے بھی پی تھی, لسی بھی پی تھی, ٹھنڈی بوتل بھی پی تھی. اب یہ ہزار کام جو ایک دن میں اس نے کیے یہ ہر وقت اس کے مستحضر رہیں گے تو یہ جیے گا کیسے؟ تو جب ناشتے کی بات نکلے گی تو یاد آئے گا کہ ناشتہ بھی کیا تھا اور کیا کیا ناشتے میں کھایا تھا, ہر وقت تو یاد نہیں رہے گا. تو یہ بھی ایک نظام قدرت ہے کہ ضرورت یاد آ جاتا ہے. یہ بھی ایک انعام ہے کہ بعض کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے وہ زیادہ یاد آتا ہے, بعض کا کمزور ہوتا ہے کم یاد آتا ہے. لیکن یہ کہ نفس جس میں مزے نفس کے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ یاد آتا ہے. جیسے ناشتے کی آئٹمیں یاد رہیں گی. ایک میں نے یوں سمجھانے کے عرض کیا, لیکن مطالعے میں کیا کیا پڑھا تھا وہ یاد نہیں رہے گا, رہے گا تو ٹوٹا پھوٹا یاد رہے گا. تو جو چیز مطلب یعنی کہ ذہن پر وہ سیریس ہوتی ہے نا وہ یاد رہتی ہے, اور جو کم سیریس ہوتی ہے وہ کم یاد رہتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, الحمدللہ عزوجل, پانچ جامعۃ المدینہ جو صبح چلتے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں
ماشاءاللہ,
اور رات کے دو جامعۃ المدینہ.
ماشاءاللہ کہنا واپس لیتا ہوں, کیوں لیا پتر؟ ماشاءاللہ کہنا کیوں واپس لے بتاؤں؟ آپ نے یہ کہا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تو اس کو میں تحسین کے کلمات سے کیسے نوازوں؟ نیسے مگر مجھے چپ رہنا چاہیے, منہ سے نکل گیا, پتا نہیں ان کے سمجھ میں آیا سر سے گزر گیا. سمجھ گئے کون کون سمجھ جا رہے ہیں؟ اکثریت سمجھدار ہے ماشاء اللہ. میرا خیال اچھی خاصی تعداد سمجھ گئی جو میں نے کیوں یہ کہا. یعنی اپنی کوئی تعریف کرے تو اس میں واہ واہ نہیں کرنی چاہیے, چپ چاپ سن لے آدمی, یا تردید کر دے. اب تردید کرے پھر بھینس چھڑتی ہے, تو بندہ جیسا موقع. چلیے تو یہ آپ اپنے الفاظ واپس لے لو نا تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائے ہیں, تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا نا, مختلف جملہ نہیں ہے نا. یہ
کچھ جامعۃ المدینہ کی بہتری کے لیے ارشاد فرما دیں کہ ہمارے طلبہ اکرام جامعۃ المدینہ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تنظیم کو اور مدنی کام کو کس طرح لے کر چلیں کہ آگے وقتوں میں جا کر الحمدللہ عزوجل جامعۃ المدینہ کی برکت سے جہاں جہاں جامعۃ المدینہ کھلتے ہیں پھر وہ اساتذہ کرام بن جاتے ہیں طلبہ کرام، تو وہاں مدنی کام بڑھ جاتا ہے، اور جہاں مدنی کام میں کچھ کمی رہتی ہے دوران طالب علم تو وہ مدنی کام کر نہیں پاتے تنظیمی طریقہ کار کے مطابق۔ کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ کیا جامعۃ المدینہ میں رہتے ہوئے مدنی کام ضروری ہے ہمارے لیے کرنا؟
اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کے جو جامعات المدینہ کے اساتذہ کرام، طلبہ کرام، مدارس المدینہ کے قاری صاحبان، دار المدینہ کے اساتذہ کرام، باجیاں، یہ اگر سب دعوت اسلامی کو اوڑھ لیں نا تو میرا خیال ہے کہ میں خوشی کے مارے جوان ہو جاؤں۔ یعنی یہ مبالغہ ہے، جوان ہونا ممکن نہیں ہے، مبالغہ ہے۔ تو بس یہ کہ اللہ توفیق دے، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ ہزاروں ہزار طلبہ کرام اور اساتذہ کرام، استاذ، استانیہ، ناظمین، دیگر مدنی عملہ، جو مطلب سب کے سب انڈر چنے گئے دعوت اسلامی کے انڈر امبریلا ہیں، ساتھی ہیں، لیکن ذرا کام کرنا تو کسی کسی کا حصہ ہوتا ہے، کام نہیں کرتے، غالب اکثریت جو ہے وہ کام نہیں کرتی، وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے، جب پڑھانا ہے تو پڑھانا ہے، پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ اچھا، بعض اوقات مشورہ بھی دیا جائے گا، پہلے پڑھ لو بعد میں کام کرنا، ابھی پڑھ لو، ابھی تمہارے پڑھنے کے دن ہے۔ بھائی پڑھنے کے دن ہی تو کام کرنے کے دن ہوتے ہیں۔ ہمارا ابھی طلبہ کرام کا شعبہ، تعلیمات، مجلس تعلیم، تعلیمات کا جو شعبہ ہے تو وہ ہے نا آپ کے پاس، یہ کہ بھائی طلبہ کو یونیورسٹیز، کالجز، اسکولس وغیرہ میں بھی اپنے کو کام لینا ہے ان سے، اس کا نام ہے شعبہ تعلیم۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے سب میں، تو ہمارے پاس جتنے طلبہ کرام ہیں نا یہ کسی کے پاس شاید نہیں ہوں گے، اور ایسا بھی نہیں کہ سب کام نہیں کرتے، الحمدللہ ایک تعداد ہے جو کام کر رہی ہے دعوت اسلامی کا، لیکن جتنی ہمارے پاس نفری ہے نا اس کے مقابلے میں پرسنٹیج کم ہے کام کرنے والوں کی۔ تو اب یہ کہ یہ ماشاءاللہ آئے ہیں تو ان کوئی تو درد لایا ہوگا، کوئی جذبہ لایا ہوگا کہ یہ گھر سے اٹھ کر اتنا خرچہ کر کے یہاں پہنچے ہوں گے، پھر یہ کہ یہ رات بھر یہ نہیں گئے، جاگ کر گزار رہے، تو یہ آپ کی سب جو ایک طرح کی کریم ہے، یہ جن کو دین کا درد اور جذبہ ملا ہوگا جبھی تو یہ آئے ہوں گے۔ تو اب یہ کہ یہ وقتی طور پر نہیں ہونا چاہیے، کسی شخص کی عقیدت میں یہ ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو باقی رہنا چاہیے اور اس کو جاری بھی رکھنا چاہیے، کیوں ہم اگر کسی فرد کی کشش رکھیں گے بس یہ ہوگا تو سنیں گے، یہ ہوگا تو ہم جائیں گے، یہ ہوگا تو آئیں گے، تو وہ شخص تو ختم ہو جائے گا، تنظیم باقی رہے گی۔ تو اس لیے ہم کو تنظیم کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تنظیم ہماری کوئی دنیاوی نہیں ہے، سیاسی نہیں ہے، کوئی ذاتی مفادات والی تنظیم تو ہی نہیں، سیدھی سیدھی یہ کہ اللہ کی رضا پانے والے وہ کام کرتی ہے، دین کی خدمت کرتی ہے۔ تو اس لیے سب اپنے آپ کو مبلغ بنائیں، اپنے آپ کو دعوت اسلامی کا ذمہ دار بنائیں۔ اچھا اب ان مانو کر ذمہ دار کہ فلاں مجلس کا نگران، یا یہ مراد نہیں ہے، ہر بلغو عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آئے، تو یہ حدیث سے پاک ہے، غالباً بخاری کی حدیث ہے، تو مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے، مبلغ ہونے کی ذمہ داری تو ویسے حاصل ہے، اب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب کسی کو نماز پڑھیے، یہ بھی ایک تبلیغ ہے، نیکی کی دعوت ہے، جس کے لیے کوئی بہت سارا علم اور فن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مقرر ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ ہم نے کہہ دیا تو یہ نیکی کی دعوت ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، یہ بھی نیکی کی دعوت ہی ہے۔ اس طرح کے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو غیر عالم کر سکتا ہے، نیکی کی دعوت دے سکتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہر جگہ ہر فرد اپنی جگہ پر مبلغ ہے، اس کو ہونا چاہیے مبلغ، اور نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے۔ رہی ذمہ داری، تو اگر ذمہ داری کی صلاحیت ہے تو اپنے ذمہ داروں کے ذریعے وہ بھی اگر ملتی ہے تو قبول کرنی چاہیے، نہیں ملتی تو گلہ شکوا نہیں کرنا چاہیے، کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، غیبتوں کا دروازہ کھلتا ہے کہ میرے میں یہ صلاحیت ہے اور مجھے یہ انہوں نے دیکھو پیچھے ہٹا دیا ہے، میں آگے بڑھ جاؤں گا تو ان کی عزت خراب ہو جائے گی، اپنی ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی وغیرہ، اس لیے یوں کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص تو دعوت اسلامی میں چلے بھی نہیں، کہ اس کو اللہ کی رضا کی تو پڑی نہیں ہے، اس کو یہ اپنی مہمے کر رہا ہے اور دوسروں کی قیمتیں کر رہا ہے۔ تو کوئی عہدے دار یا نگران یا رکن شورا یا فلاں یہی تو جنت میں جائیں گے، یہ ضروری نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کس کے ساتھ ہے، اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے کس کے بارے میں، وہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، مدنی کام کرتے بھی رہنا چاہیے، اپنے اخلاق بھی درست رکھنے، اپنا کردار بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، لڑا لڑی ٹانگ کھینچنا ایک دوسرے کی، گروپ بازی، دو ادھر کے تو تین کا گروپ ہی ہے تو چار کا گروپ ہی ہے، کوئی استاد کے خلاف گروپ بن رہا ہے تو کوئی اس کے خلاف گروپ بن رہا ہے، دعوت اسلامی کے نگران کے خلاف کوئی گروپ بن رہا ہے، تو نعوذ باللہ۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے تباہ کن ہوتی ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ ہمارا ایک ہی گروپ ہے دعوت اسلامی، ہماری مدنی پارٹی ہے یہ دعوت اسلامی، اور یہ لاکھوں لاکھ پر مشتمل ہے، اتنے ماشاء اللہ اس کے ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، کہ جو کسی بھی تنظیم کے ساتھ اتنے لوگ نہیں ہوں گے جتنے دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے اتنی مقبولیت دی اور ہماری خوش نصیبی کہ ہم ایسی پیاری پیاری تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اس لیے بس آپ مدنی کام کریں، جامعات المدینہ اور بڑھیں گے، آپ کے مدارس المدینہ میں اضافہ ہوگا، علماء میں اضافہ ہوگا، سب دینے کے یہ بڑھتا جائے گا، جتنا مدنی کام آپ کا بڑھتا جائے گا۔ اور خدا نہ خاصا مدنی کام ٹوٹتا جائے گا تو پھر یہ کام بھی اللہ نہ کرے ریڈیوز ہوتا چلا جائے گا، سکڑتا جائے گا، سمٹتا جائے گا، یہ بھی نقصان ہے۔ دوبارہ لے گا اپنے طور پر کام کریں، ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیں اور رات رکا کریں، رات اعتکاف یہ بہت اہم ہے، اس میں آپ کو تہجد بھی ملے گی، اللہ کی رحمت کے سائے میں معتکف ہونے کی حالت میں آپ مسجد میں چاہے سو جائیں گے تب بھی عبادت میں آپ کا وقت گزر رہا ہوگا، پھر فجر کا حلقہ مل جائے گا صراط الجنات کا انشاءاللہ، اور فیضان سنت کا حلقہ، پھر منظوم شجرہ پڑھتے ہیں اشعار میں یہ ملے گا، دعا رقت انگیز اس میں شرکت ہو جائے گی، صلاۃ و سلام مل جائے گا، اشراق و چاشت مل جائے گا، ورنہ ہم نہیں رکیں گے تو شاید گھر میں یہ ساری چیزیں دشوار۔ جمعہ چھٹی ہے تو آپ فائدہ اٹھائیں، جو میرا آپ کے اجتماع میں اول تاخیر پورا اجتماع اٹینڈ کریں، وہ رات اعتکاف کے ساتھ۔ دیکھو یہ انشاءاللہ کا نعرہ وہ میں انتظار کر رہا تھا، بولتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ میں بولوں گا تو جوش میں آ کر زیادہ وہ بول دیں گے اور ذہن میں کچھ اور ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں واقعی مجھے رات بھر رکنا ہے اجتماع میں، تو انشاءاللہ کہنا مفید رہے گا، اور اگر مجھے اچھا لگانے کے لیے اگر کہا انشاءاللہ ہم رکیں گے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، دھوکہ بھی شامل رہے گا اس میں۔ یہ بھی ہے کہ نیت جب درست ہو بالکل تبھی انشاءاللہ کہا جائے، یہاں کہا جائے، اگر نیت اس وقت ہے رکنے کی اور آپ نے کہہ دیا تو یہ ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہوگا بعد میں نہیں رکے تو ذہن بدل گیا، کہ جب وعدہ کیا اس وقت تو ذہن تھا، لیکن بارہ لے کے سوچ سمجھ کر کے میں نے یہ کرنا ہے۔ اور اب انشاءاللہ کا نعرہ نہ بھی لگائیں تو بس یہ کہ آپ سب کے سب ذہن بنا لے، جب تک کوئی واقعی رکاوٹ نہ ہو ایسی سستی کی وجہ سے، آپ رات اعتکاف ہفتہ وار اجتماع میں ترک نہ فرمائیں، انشاءاللہ حرج نہیں ہے انشاءاللہ بولنے میں، اگر نیت سچی ہے تو بولنا تو اچھا ہے نا، کہ انشاءاللہ کی برکت سے انشاءاللہ اور پکے ہو جائیں گے اپنے،
انشاءاللہ۔
اور مدنی قافلے کی جو ترکیب ملتی ہے اپنے کو، اب تو ہر مہینے تین دن مل ہی رہی نا ترکیب، اس میں بھی سفر کرنا ہے، خالی دیکھو کام چاہنے سے نہیں ہوتا، آپ لوگ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا تب ہم بھی چاہتے تھے کہ یار یہ ہو گیا، ہم دل جلاتے رہتے تھے، تو جب یعنی کہ اللہ نے موقع دیا کام کرنے کا اور کوشش کی گئی تو اب آپ کے سامنے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ پتہ نہیں آپ کہاں ہوتے ہم کیا کہاں ہوتے۔ تو یوں کام کرنے سے ہوتا ہے، صرف کڑنے سے نہیں ہوتا، کڑے بھی اور کرے بھی، تو دونوں جب ملیں گے نا ٹھنڈی گرم تار تو بل روشن ہو جائے گا۔ الحمدللہ وہ سنتوں کا بلب روشن ہے اور سنتیں جگمگا رہی ہیں چاروں طرف اللہ کی رحمت سے. تو کڑیے بھی اور کام کریے بھی انشاءاللہ. تو مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو جہاں جائیں گے وہاں بھی ایک کام بڑھے گا, اپنی اخلاق کی تربیت ہوگی, کردار صحیح ہوگا, بہت کچھ فوائد اپنی ذات کو بھی ملتے ہیں مدنی قافلوں میں, اور اس کا تجربہ دار ہے بہت سو کو ہوگا. ہر مہینے 3 دن سفر بھی اپنا حصہ ہونا چاہیے. پھر اگر جھجک اڑانی ہے, نیکی کی دعوت میں ڈر لگتا ہے, بولنے میں ہمت نہیں ہوتی, تو اس کے لیے اللہ کا ہی دورہ ورہ نیکی کی دعوت بہترین ذریعہ ہے. کہ آپ علاقے میں جائیں گے اور سائیں بھائیوں کو دعوت دیں گے نیکی, تو آپ کے اندر سے جھجک اڑے گی اور ہمت بندھے گی آپ کی. آپ دیکھ لینا جو علاقہ ہی دورہ کرتے ہیں نیکی کی دعوت, یہ ہمت والے ہوں گے, بڑے سے بڑے کو بھی نیکی کی دعوت دے دیں گے. اور آپ جو ہے نا, اگر یہ آپ کی عادت نہیں ہوگی نا, تو آپ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے جھجکیں گے اور بولنا کچھ چاہیں گے, منہ سے نکلے گا کچھ. اگر نیکی کی دعوت دینے کے عادی ہوں گے تو پھر بالکل آپ شیر کی طرح بول رہے ہوں. تو شروع میں تھوڑی جھجک ہوتی ہے, روب ہوتا ہے آدمی میں, تو تھوڑا سامنے والے سے وہ روب میں آ جاتا ہے, بول نہیں پاتا, آہستہ آہستہ جھجک اڑ جاتی ہے. شروع دعوت اسلامی تھی تو کسی نے کہا کہ بھائی وہ فلاں کوئی ڈی ایس پی ہے, ریٹائرڈ ڈی ایس پی, ڈی ایس پی اب نہیں تھا شاید, یہ ریٹائرڈ تھا یا پتہ نہیں اب بھول گیا, تو وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اتنا بڑا آدمی, ڈی ایس پی نام تو سنا تھا میں نے کہ یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے کوئی پولیس کا. اچھا تو خیر وہ آیا, کھانا کھایا اس نے ہمارے ساتھ, کیا بولوں گا کیا بات کروں گا, لیکن آہستہ 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 اب پوزیشن جو ہے کہ اب اگر وزیر اعظم سے بھی بات کرنی پڑ جائے تو وہ کیفیت نہ ہو, اب وہ کیفیت دھری. میں نے سب سے پہلا جب بیان کیا تھا مذہبی بیان, جب آپ لوگ میں سے تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا, آپ کے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے شاید, یا 50-60 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 60 تو نہیں ہوں گے, 50 سال ہو سکتا ہو گئے ہوں. تو میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے جو بیان کرتے ہیں یوں دیکھ دیکھ کے بیان کرتے ہیں, اور میں لکھا ہوا وہ دیکھ کے یوں پڑھ رہا تھا, تو میں بولا میں بھی دیکھوں. میں نے یوں کیا تو یوں رہ گیا, پھر میں نے جو تو اپنے آپ کو سنبھال کے اپنا بیان پورا کیا. تو یہ اس وقت کی کیفیت تھی, لیکن اب الحمدللہ وہ کیفیت جاتی رہی. تو اس لیے آپ کرتے رہیں گے تو پھر جھجک آپ کی اڑ جائے گی, مدینہ 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 ہو جائے گا. آپ لوگوں تو ویسے بھی محراب و ممبر سنبھالنے ہیں, بعض تو اس میں ماشاءاللہ ہوں گے بھی, خطیب ہوں گے بھی, تو ان کی جھجک تو اڑی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کو تو جھجک اڑانی اور نیکی کی دعوت دینی ہے, دوسروں پر روب نہیں ڈالنا, بس نیکی کی دعوت دینی ہے, وہ اچھے انداز میں آپ دے سکیں گے انشاءاللہ. اس طرح دیگر مدنی کام, مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے, پھر یہ جمع بھی کروانا ہے فارم, اور اس طرح یہ ترکیب بنانی ہے, رسالہ پر کر کے جمع بھی کروانا ہے, روزانہ احتساب بھی کرنا ہے, محاسبہ اپنے آپ سے پوچھ گچھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر بندہ عمرے کی نیت کے لیے عمرہ کرنے جا رہا ہے اور اس نے احرام پہن لیا ہے, اب جہاز پر وہ سفر کر رہا ہے اور جہاز میں وہ سو گیا ہے, اب اس پر غسل فرض ہو گیا ہے, اب وہ کیا کس طرح جو ہے پاک ہوگا, اگر احرام بھی احرام اتارے گا تو کیا اس پر دم واجب آئے گا, یا کیا صورت حال ہے کہ وہ کس طرح پاک ہو کر جو ہے نا عمرہ ادا کرے گا؟
غسل تو فرض ہو گیا تو غسل تو کرنا ہے, اور رائے کہ احرام کے کپڑے اتارنے سے احرام ختم نہیں ہوتا. احرام کپڑوں کو تو یوں ضمناً بولتے ہیں, اصل احرام کی تو نیت اور لبیک یہ دونوں جمع ہو جائے تو ہوتا ہے. اب جیسے کہ اسی سلے لباس میں کسی نے احرام کی نیت کر لی, تب بھی محرم ہو گیا وہ اور نیت ہو گئی اس کی.
یعنی یوں کیسے تھے اصل جن وہ احرام کی پابندی ہیں,
احرام کی پابندی ہیں, لیکن سلے ہوئے کپڑے کے ساتھ کرے گا تو پھر اس کے جو بھی جنایات ہیں وہ ہوں گی, کفارات وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ نیت کرنا یاد نہیں رہتا, وہ نیک کام کرنے کے بعد جو ہے وہ نیت یاد آتی ہے, تو کیا اس پر بھی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟
اب ایک کام ہو چکا, نماز پڑھ لی, اب نیت کرے تو نماز کیسے ہوگی؟ اس طرح یہ کام اگر ہو چکا اب نیت کرنا تو بظاہر تو کوئی سمجھ میں آ نہیں رہا. کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا, بولا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, تو اس کا محل تو فوت ہو چکا نا, کھا چکا جو کھانا تھا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ شادی کے بعد گھر میں مدنی ماحول کیسے بنے, اس حوالے سے کچھ مشورہ عطا فرما دے.
سلوان, لوہا بھی اگر نرم ہوتا ہے نا, انگارے میں نرم کرتے اس کو آگ میں, تو پھر وہ سانچے میں اس کی ڈھلائی جیسی کرنی چاہے ہو سکتی ہے. تو بندہ بھی اگر نرم ہوگا نا, اس کی بھی حالات کے حساب سے سانچے میں ڈھلائی ہو جائے گی. تو اگر اپنا وہ ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے, اپنا ذہن بنا ہوا ہوتا نہیں ہے نا, تو پھر بے جا سختیاں, منہ چڑھانا, نہ مسکرانا, تو یہ سامنے والے, کیونکہ وہ جو بھی آئے گی نا, وہ پہلے تو وہ بھی سہمی بھی ہوگی کہ اب میری پہلے ماں تھی اب ساس ہے, اور ساس کے بارے میں یہ معاشرہ جو ہے اس نے مائنس ذہن بنایا ہوا ہے, حالانکہ ہر ساس ایسی نہیں ہوتی, مائنس ذہن بنے ہوئے ساس بس خلاص, ساس ایسی, حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے. تو مائنس ذہن نند دیسی, پہلے بہنیں تھی اب میری نند ہے, اب یہ میرے ساتھ پتا نہیں کیا سلوک کریں گی, تو یہ پہلے ہی خوف زدہ ہوتی ہے, ہوتی ہوگی. اور پھر اب اگر شوہر بھی اس کو انداز اس کا اس طرح کا نہیں ملے گا نا, جو اس کے ذہن میں جس کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کی, تو پھر بس وہ اس کا حساب کتاب خراب ہوتا رہے گا. تو اچھا انداز ہو, اور اس پر آپ کے اندر وہ دین کی محبت, تقوی, پرہیزگاری, یہ سب وہ دیکھے, جب یہ دیکھے گی تو انشاءاللہ آپ کا گھر اچھا چلے گا. شروع سے ہی بس اس کے اوپر امپریشن ایسا ہو کہ میرا شوہر جو ہے وہ خوف خدا والا ہے اور نیک بندہ ہے نا, یہ بہت مفید ہے. یہ نہیں ہمارے ہوتا نہیں ہوگا, وہ اسی جی غلط رسمیں ادا کرتے ہوں گے کہ بس خدا کی پناہ. میں جب میرا نکاح ہوا تو میرا جو انور تھا, میرا دعوت اسلامی تو تھی نہیں اس وقت, لیکن بہرحال مذہبی ماحول تو تھا میرا, مجھے میرے انور نے, مجھے اس کو پتا تھا میرا انداز جو تھا نا, بات بات میں موت کا تذکرہ کرنا, سنتوں کے بارے میں سیدھے الٹے ہاتھ, اور یہ سب میرے اوپر شروع سے ذہن تھا. تو مجھے اس نے میرا انور, اگرچہ داڑھی والا تھا سائیڈ فرینڈ, لیکن اس نے کچھ دو تین نصیحتیں اس طرح کی کہ دیکھو پہلی رات موت کا تذکرہ نہیں کیا جاتا, اور الٹا ہاتھ اٹھائے تو اس کو پہلی رات کو سمجھانے میں مت بیٹھ جانا کہ سیدھا ہاتھ اٹھائے کرو, اور مسجد کے لیے بھاگم بھاگ نہیں کرنا فجر میں, گھر میں نماز پڑھ لینا. اس نے اپنے طور پر کہہ دیا, میں نے کرنا وہی تھا جو مجھے کرنا تھا. اب وہی اتفاق کہ اس نے الٹا ہاتھ بڑھایا, میرے سے کیوں رہا جائے گا, اس کو سمجھایا. پھر وہی میں نے کہا تھا آج خوشی ہے لیکن یہ خوشی عارضی ہے, میں نے وہی ذکر موت اس کے سامنے کیا. اور فجر تو میری ان دنوں امامت تھی نور مسجد میں, کوئی سختی نہیں تھی, چھٹی کرتا تو مجھے کس نے بولنا تھا, مسئلہ نہیں تھا. لیکن الحمدللہ میں نے وہ پہلی رات گزار کے فجر نماز پڑھائی. تو اس پر میرے انور نے حیرت کا اظہار کیا, بولا تم نے پڑھائی کیسے, پڑھائی میں نے کہا الحمدللہ. تو میں نے جماعت کی پابندی کا اتنا میرا ذہن پکا تھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, میری ماں کی لاش گھر میں پڑی تھی, میں ماں کی لاش چھوڑ کر وہی نور مسجد, اپنی امامت تھی میری, میں نے وہاں نماز پڑھائی فجر کی. تو اور وہ نماز میں نے رو رو کے پڑھائی تھی, کیونکہ ماں سے محبت کس کو نہیں ہوتی. تو لیکن میں نے پڑھائی اور کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی, نماز الحمدللہ میں نے پڑھائی. یہ جماعت کا میرا ذہن بہت پکا تھا, تو یہ میں اپنے محبت والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں اس طرح کے واقعات کے, ان کا بھی ذہن پکا بنے. ہمارے جماعت کا ذہن نہیں ہے, جو نمازی ہیں ان کا بھی جماعت کا ذہن کچا ہے. تو یہاں شرعاً اگر رعایت ہے اور وہاں جماعت سے آدمی نہیں پڑھے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ دونوں باتیں جو میں نے بتائی نا, میں نے جماعت سے پڑھائی, تو اس کو تقویٰ کا نام دینا ضروری نہیں ہے, یہ میں نے فتوی ہی پر عمل کیا. کہ ظاہر کہ پہلی رات کو جماعت تو معاف تو نہیں ہو جائے گی, فجر کی واجب تو رہے گی, صرف انتقال ہو گیا گھر میں تو جماعت کی پابندی اس سے آزادی تو نہیں ہو جائے گی, تو میں نے تو وہ ایک واجب پر عمل کیا، شریعت کے حکم پر ہی عمل کیا، کوئی اضافی کام نہیں کیا میں نے. تو یہ ہم سب کو جماعت کی پابندی تو کرنی ہر صورت میں کرنی چاہیے، جب تک کہنے کہ شریعت ہم کو کوئی رخصت نہ دے اس وقت تک ترک جماعت نہ کیا کرے. تو پہلے سے ہی اگر آپ واٹ اے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یہ محاورہ ہے، پہلے سے امپریشن اچھا ڈال دیں گے نا، انشاءاللہ اس کا بھی آگے چل کے آپ کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے جہاں